يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين بس رہنے دو اس کو بھی والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين خاتم النبيين انيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتى كنت في هذا القرن الذي كنت فيه او كما قال عليه الصلاه والسلام ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل فانصب الى ذاته ما شئت من شرف فانصب الى قدره ما شئت من عظم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میں اہل محلہ کو یہ مبارک اور اتنی خوبصورت محفل منعقد کرنے پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقین کیجئے دل سے دعا نکلتی ہے نوجوانوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان میں اتحاد اتفاق اور ان کے درمیان یگانت و اتفاق رکھے، اور جس طرح جس اہتمام کے ساتھ ان نوجوانوں نے اور جس محبت کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کو سجایا ہے، اللہ انہیں لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے، ان سے اور اپنے حبیب کے دین کا کام لے، ان سے اور اہل سنہ اور صحیح العقیدہ صحیح عقائد کے نفاذ کا کام لے، اللہ رب العالمین انہیں بد نظروں سے محفوظ فرمائے، انہیں حاسدین سے محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی، جگہ جگہ کوچے کوچے علاقے علاقے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود کی محفل سجی ہوئی ہے، ہر شخص اپنی قوت اپنی بساط اپنی استطاعت اپنی طاقت اور اپنی ہمت کے حساب سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت کو پیش کر رہا ہے، ہدیہ نیاز و نظر کو پیش کر رہا ہے، بارگاہ رسالت میں ذکر کی محفل محض اللہ کی رضا کے لیے سجائے ہوئے ہیں۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضور سیدنا شاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنے ایک عمل کو ذکر کیا، کہتے ہیں فقیر کثرت سے میلاد کی محافل سجاتا، لیکن ایک وقت یوں آیا کہ حالات کے ناگفتہ بہ صورت پر پاس کچھ نہ رہا، اور پہلی کی طرح وہ تزک اور اہتمام نہ کر سکا۔ کہتے ہیں کہ چنے کے چند دانے میرے پاس تھے، وہ میں نے اپنے سامنے رکھے اور میں نے اپنے حبیب کے فضائل میلاد کے جو ہیں وہ ذکر کیے۔ کہتے ہیں کہ رات کو میں سو گیا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہیں اور وہ چنے سامنے موجود ہیں جس کو دیکھ کر آقا مسکرا رہے ہیں. تو واہ, یہ وہ بارگاہ ایسی ہے جو احتشام اور بظاہر اس سب کو نہیں دیکھا جاتا, نیتوں کو دیکھا جاتا ہے, لیکن یہ اہتمام کرنے والے بھی ریاکار نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کو اچھے سے اچھا کرتے ہیں, اس کو پیارے سے پیارا کرتے ہیں, اور اس کو سجاتے ہیں, بناتے ہیں, سوارتے ہیں ایسا ہے کہ جس سے صاحب ذکر کے مقام اور عظمت کا اظہار ہوا کرے. اللہ رب العالمین بہترین اجر اس صلاح کو اس کا عطا فرمائے. میں مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا اور میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا. بڑی مشہور اور معروف آئے کریمہ میں نے تلاوت کی ہے, جسے ہر مسلمان اس کی تلاوت کو جانتا ہے, اس کے مراد و مفہوم کو جانتا ہے, اور اگر کوئی مسلمان اس کی تلاوت کو نہ بھی جانتا ہو لیکن اس کے سامنے نام لے لیا جائے تو اس کا ذہن فوراً اس طرف راغب ہو جاتا ہے کہ اس میں میرے آقا کی بڑی عظمت بیان کی گئی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو, اے حبیب ہم نے بلند کر دیا تیرے لیے تیری یاد کو, تیرے لیے تیرے ذکر کو. مرادی اور تفسیری معنی کہ ہم نے تیرے چرچے کو عام کر دیا ہے, تیرے ذکر کو ہم نے چار دنگ عالم کے اندر پھیلا دیا ہے. سورج اگر طلوع ہوتا ہے تو وہاں سے لے کر اور جہاں غروب ہوتا ہے وہاں تک, اور صرف اس عالم سفلی میں نہیں بلکہ عالم بالا کے اندر بھی, عالم علوی میں بھی, اور صرف اس عالم اجساد میں نہیں بلکہ عالم ارواح میں بھی, اور صرف عالم ارواح ہی میں نہیں بلکہ عالم آخرت میں بھی, اور دخول جنت میں بھی محبوب تیرے نام کے ڈنکے بجا دیے اور تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو ایسے سودے کی طرف آئے جس کی فروغ کو رب کریم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. یعنی یہ ذکر تو عام ہوگا اور ہو رہا ہے اور یہ پھیلے گا, یہ ختم ہونے کے لیے نہیں ہے, یہ بڑھنے کے لیے ہے. اس لیے کہ رب کریم نے اس کا ذمہ اٹھایا ہے. آپ اپنی قسمتوں پر اور اپنے نصیبوں پر خدا کا شکر ادا کریں کہ اس کی فروغ کے لیے اللہ نے آپ کی ذاتوں کو چن لیا ہے. حضرت گرامی, یہ عالم اسباب ہے, تاثیر خدا کی ہوتی ہے لیکن یہ عالم اسباب ہے, وہ سبب میں ظاہر ہوتی ہے. بارش خدا ہی دیتا ہے لیکن بادل کے ذریعے عطا فرماتا ہے, سبزہ خدا ہی اگاتا ہے لیکن موسم کو واسطہ بناتا ہے, زمین کو واسطہ بناتا ہے, آپ کی پیاس اور بھوک کو خدا ہی ختم کرتا ہے لیکن پانی اور رزق کو واسطہ بناتا ہے, کیونکہ یہ عالم اسباب ہے. اس کی تاثیر آیا اور جو ظاہر ہوتی ہے وہ بالکل بالکل ظاہر ہونے سے مراد یعنی اپنے آپ کو براہ راست شو نہیں کرتی, براہ راست ظاہر نہیں کرتی, بلکہ اس کی تاثیر اسباب کے جامع کے اندر ہوتی ہے, اور اس جامع کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنی تاثیر کو ذکر فرماتا ہے. جس طرح راحت دینے کے لیے, آرام دینے کے لیے وہ آرام کی تاثیر موسموں کے اندر آتی ہے, اور کامیابی اور ترقی دینے کے لیے وہ تاثیر رزق اور پانی غذاؤں کے اندر آتی ہے, بادلوں میں آتی ہے, ہواؤں کے اندر آتی ہے. اسی طرح رب کریم اپنی تاثیر کو, اپنے کام کو, اپنے ذمہ کرم پر جو اس کے کام ہے اس کے فروغ کے لیے وہ اسباب بھی اس طرح کے بنا دیتا ہے. تو ورفانا لکا ذکر کہہ کر حبیب سے وعدہ کیا ہے کہ حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے تو اس کے اسباب کے لیے اللہ نے آپ لوگوں کو چن رکھا ہے. یعنی پھر اللہ ایسی پاکیزہ روحوں کو چنتا ہے اور ایسے پاکیزہ روحوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر انہیں عالم اجساد میں جسم دے کر بھیجتا ہے, اور اپنے کیے ہوئے وعدے کو, اپنے کیے ہوئے وعدے کو جس طرح عام اسباب کے ذریعے عام کرتا ہے تو حبیب کے ذریعے, حبیب کے لیے کیا ہوا جانا یہ والا وعدہ جو ہے, ورفعنا لک ذکرک, حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے, تو بلند تو خدا کر رہا ہے اور اس کو آگے نشر اشاعت کے لیے اللہ رب العالمین یہ سعادت آپ سے لے رہا ہے, آپ سے یہ کام لے رہا ہے. تو یقیناً یہ آپ کے لیے مرتبہ و مقام انتہائی احتشام اور انتہائی صد افتخار کا ہے کہ آپ کی روحوں کو اس کے لیے قبول کر لیا گیا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روحیں جو ہیں ارواح, یہ جسم میں آ کر عادتیں نہیں پاتی بلکہ ان کی عادتیں پہلی عالم ارواح میں بنی ہوئی ہوتی ہیں. عالم ارواح میں ان کی عادتیں پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. جسم تو ان کی سواری ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ اپنے مطلوب تک پہنچ جاتے ہیں. جو نصاب لے کر روح آتی ہے جسم اس کی سواری بنتا ہے اور روح اس پر سوار ہو کر اپنے مقصود تک پہنچتی ہے. جو چیز روح کے اندر بطور لذت کے عالم ارواح کے اندر مختص کر دی گئی ہے, جسم اس مقصد تک پہنچانے کے لیے، اس مطلب تک پہنچانے کے لیے، اس خواہش تک پہنچانے کے لیے جسم روح کی سواری بنتا ہے اور روح سوار ہو کر اس تک پہنچتی ہے. چاہت جسم کی صفت نہیں ہے، چاہت روح کی صفت ہے. انتخاب جسم کی صفت نہیں ہے، انتخاب روح کی صفت ہے. اور یہ کوئی متنازع مسئلہ نہیں ہے، مختلف ہی مسئلہ نہیں ہے. امت آج تک روح کی تعریف میں یہی کہتی رہی ہے. ایک اور جگہ سے جا کر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ عالم ازل ہی سے آپ کی روح کو ذکر مصطفیٰ کے لیے قبول کر لیا گیا تھا، تاکہ عالم اجساد میں آپ آئے تو عالم اجساد میں آنے سے، اس ذکر سے آپ کے جسم نے، آپ کی روح نے اجنبیت نہیں دکھائی، تنفر نہیں دکھائی، بھاگی نہیں اور فتوے اٹھ پٹانگ نہیں لگائے، بلکہ جہاں پر یہ ذکر سنا دوڑی دوڑی چلے گئی، اس لیے کہ آپ کی روح کے اندر عالم ازل میں خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی. تو یہ خدا کا کس قدر کرم ہے میرے دوست. یہ ہماری کسی دعاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میں آپ کی شان بتا رہا ہوں استقامت کے لیے. اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھیں. آپ ختم نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو فروغ ذکر مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور آپ کو ذکر کی ترویج کا باعث بنایا گیا ہے، سبب بنایا گیا ہے. وہ ذکر باقی رہے گا تو اس کے اسباب بھی باقی رہیں گے. اہل سنہ کو کوئی مائی کا لال ختم نہیں کر سکتا. یہ بات سن لیں آپ، یہ تو ادوار بدلتے رہتے ہیں لیکن دن بدن اس کی ترقی ہوتی رہے گی، کیونکہ ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. جس ذکر کو ہم کر رہے ہیں اس کی حیثیت بہت اعلیٰ ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا. اپنے اندر سے پانی دیجیے، اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنی مقام کو سمجھیں اور خدا کے حضور سر بہ سجود رہیں. نبی پاک کی لائی ہوئی تعلیم، نماز، روزہ، زکات، اس کا اہتمام جاری رکھیں اور اس کے ذریعے رب کریم کی بارگاہ میں شکر کریں کہ مولا یہ نعمت تو بغیر کسی عوض کے تو نے عطا فرمائی ہے اور بغیر کسی دعا کے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ تقریر نہیں کر رہا، میں اپنے جذبات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور جو حقیقت پر مبنی ہے. یہ نعت خوانی کی محفلیں ایک ڈیڑھ گھنٹے کی تو ہوا کرتی ہے لیکن اس کا اثر بڑا دائمی رہتا ہے اور اس پر ملنے والا اجر آپ کا اتنا ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا ہے. اور آپ کی قسمتیں جس پر جبرائیل کو بھی رشک آتا ہے کہ آپ کو فروغ ذکر مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا گیا. کوئی اپنے لیڈروں کی واہ واہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی جماعت کی واہ واہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی لسانیت کی واہ واہ کر رہا ہوتا ہے اور آپ عجیب لوگ ہیں کہ اللہ کے محبوب کی واہ واہ کر رہے ہیں.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
تو میرے دوستو اس لیے کہتا ہوں اپنے ایمان کو تشکیک اور شک کے دمک سے بچا کر رکھیں. آپ قبول کر لیے گئے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، بارگاہ خدا میں آپ کو قبول کر لیا گیا ہے ذکر مصطفیٰ کے لیے. کوئی کہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں نے کہا قصور آپ کی زبان کا نہیں، آپ کی روح کا ہے. یہ روح وہاں بھی متاثر نہیں تھی، یہاں بھی متاثر نہیں ہے. بات بالکل صاف ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. اور اگر ہم الحمدللہ اہل سنہ کا یہ خاصہ ہے کہ اگر ہم بدنام ہوئے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کے لیے اور نام ہوا ہے تو ذکر مصطفیٰ.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت.
فلسفہ پیش کر رہا ہوں سنیوں کے بچے بچے کی زندگی کا. تمہارا مقصد کیا ہے سنیوں؟ یہ میری شخصیت تاریخی نہیں ہے اور نہ میری کوئی حیثیت ہے، لیکن جو میں جملے کہہ رہا ہوں بزرگوں کی جانب سے وہ بڑے تاریخی ہیں، وہ بڑے قائم رہنے والے ہیں. اور میرے امام نے اسی پر فخر کرتے ہوئے کہا ارے ہم مٹ جائیں گے، مٹے گا وہ جو ذکر مصطفیٰ کو مٹائے گا. ہم نہیں مٹنے والے، اہل سنت کا ہے بیڑا پاک صاحب حضور. اور کیا خوب فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ حبیب تیرے ذکر کا ذمہ، فروغ کا ذمہ ہم نے لیا ہے. تو میرے امام نے پھر وجد میں کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. کسی نے میرے امام سے پوچھا اتنا زور کیسا، اتنی ہمت کیسی، اتنا اعتماد کیوں؟ فرما اپنی تحریر پر نہیں ہے، خدا کے وعدے پر ہے. ورفعنا لک ذکرک، حبیب تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. فرمایا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے. یہ ذکر ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. اپنا سائز چینج کریں، اپنا نظریہ چینج کریں اور ٹھیک طریقے سے آ جائیں. یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ بڑھنے کے لیے آیا ہے. درود پاک پڑھیے. بات نبی کی کر رہے ہیں، کوئی اختلافی بات نہیں ہے. نبی کی بات سے کسی کو چڑ ہو سکتی ہے؟ بولو. جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے چڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ ایمان کی جان حضور کی ذات مبارکہ ہے، اسے چڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ ایاک نعبدو ایاک نستعین پر قرآن نہیں ختم ہوا، وہ رفعنا لک ذکر بھی قرآن ہے. جسے یہ یقین ہے وہ ذکر مصطفیٰ سے نہیں چڑھتا. ایاک نعبدو ایاک نستعین پر قرآن نہیں ختم ہوا، والضحا واللیل اذا سجا بھی قرآن ہے. ایاک نعبدو ایاک نستعین پر قرآن نہیں ختم ہوا. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی ساجدین یہ بھی قرآن ہے. ایاک نعبدو ایاک نستعین پر ہی دین مکمل نہ ہوا بلکہ انا آتیناک الکوثر یہ بھی قرآن ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت.
ساری عمر صرف اس آیت کی تشریح میں نہیں لگانی چاہیے، ادھر بھی آنا چاہیے اور ان موضوعات کو بھی زیر بحث لانا چاہیے تاکہ پوری پوری شریعت کو کما حق جو ذکر کرنا ہے اس کو سمجھا جائے. فاروق اعظم ہو یا سیدنا صدیق اکبر ہو، جہاں انہوں نے ایاک نعبدو و ایاک نستعین میں استغراق اور انہماک اور اپنی سختی دکھائی ہے، وہیں پر انہوں نے ورفان لک ذکرک میں اپنی دیوانگی بھی دکھائی ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ روحوں کے فیصلے ہیں. بولو سبحان اللہ. ہم اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ پر کوئی چیز دینا واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز دینا واجب نہیں، رب پر کوئی واجب نہیں ہوتا. رب پر کوئی چیز بولیے واجب نہیں ہوتی، ہاں جو وہ دیتا ہے اس کا فضل ہوتا ہے، یہ اس کا فضل ہوتا ہے. میں اور آپ مل کر کیا رب کا شکر ادا کریں گے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں گے؟ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہماری روحیں تو پیدا کر دی گئی، رب نے اپنی مرضی سے مصطفیٰ کی غلامی کے لیے چن لیا، رب کی قدرت نے اٹھا کر مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال دیا. ہم نے کون سی دعا کی تھی؟ دل سے سنیں اس بات کو، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے. یہ ہمارے 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 عشق کا مقدمہ اور فلسفہ ہے، بنیاد و منشور ہے. ہم نے اعلی درگاہ میں کون سی نمازیں پڑھی تھی، کون سی دعائیں کی تھی میرے دوستو، کون سی وہاں پر عبادت اور ریاضت ہم نے کی تھی؟ ابھی تو ہم مکلف ہی نہیں ہوئے تھے شریعت کے، بلکہ قالوا بلا کہنے سے پہلے ہی رب کریم نے بلا کہنے والوں میں ہمیں شمار فرمایا اور مصطفیٰ کی غلامی کے لیے ہمیں شمار فرمایا. اے رب تیرا شکر ہے، تیرا کرم بالائے کرم ہے مولا کہ تُو نے ہمیں ان میں نہ رکھا کہ جن روحوں نے ذکر مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ سے جنہیں تنفر ہوتا تھا، بلکہ تُو نے تو ہماری روحوں کو اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا کہ اور ہمیں ان میں شمار کر دیا کہ جو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں اور شہر مصطفیٰ اور اس خاک سے بھی محبت کرتے ہیں جو آپ کی نسبتوں سے وابستہ.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت.
سنیو تم بہت مہنگا مال ہو، ہاں یہ یاد رکھنا، قلت اور کثرت نہیں دیکھی جاتی. قرب قیامت بھی، قرب قیامت بھی ایک ہوگا لیکن سواد اعظم کو نمائندہ ہوگا. جھتے نہیں دیکھے جاتے، فکر دیکھی جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جھتے نہیں دیکھے جاتے، فکر دیکھی جاتی. تم بڑے قیمتی ہو، کیوں؟ رب نے چاہا کہ تمہیں ذکر مصطفیٰ کے لیے چنے. میں نے جو دین سمجھا یہی سمجھا ہے میرے بھائی، یہ میں کسی کی لکھی ہوئی تقریر نہیں بیان کر رہا. یہ جو میں نے پڑھا ہے اور جو بزرگوں کی اداؤں کو دیکھا ہے، اور کوئی کہے جی آپ کی تحقیق، میں نے کہا انکار کر کے بتا دیں، آپ اس کے خلاف انکار کر کے بتا دیں، یہی دین ہے. اور اقبال نے تو یہی کہا تھا نا، بمصطفیٰ برساخ اشراق دی ہماؤس اگر بعون رسیدی تمام بول حدیث. دین کیا ہے؟ کہ جو حضور تک لے جائے. دین کیا ہے؟ جو حضور تک لے جائے، جو حضور تک لے جائے. کہ لیکن نماز دین نہیں، میں نے کہا یہ بھی وبال جان ہو سکتی ہے. حضور نے نہیں فرمایا اگر کوئی تیری نماز اگر تجھے خدا کے قریب نہ کر سکی تو تجھے وہ خدا سے دور لے جائے گی؟ حدیثوں میں نہیں ہے. اٹھاؤ تفاسیر، ہر تفاسیر کے تحت موجود ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اس کے تحت جو بھی تفسیر اٹھائیں اس کے نیچے آئمہ حدیثوں کے انبار لگاتے ہیں کہ نماز ایک خاص اسٹائل اور شرط میں ہونی چاہیے جب وہ مقبول ہے. اور اگر حضور نے فرمایا تیری نماز تجھے بدکاری سے نہ روکتی، تیری نماز تجھے فحاشی سے نہ روک رہی ہے، تو اس کا مطلب وہ تجھے خدا سے دور لے جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے ہے. اگر تو خدا کے لیے پڑھتا تو تو فحاشی سے رکتا، تو بدکاری کے لیے رکتا. تو اصل دین کیا ہے؟ اصل دین کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے. نماز کے پاس جائیں تو اس کی ادائیگی میں کبھی یوں ہو سکتا ہے کہ بندہ باہر آ جائے، لیکن جو مصطفیٰ کے قریب جائے وہ مقبول ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اصل دین جو ہے وہ حضور کی ذات ہے. اصل دین کیا ہے؟ اسی کو اقبال نے کہا کہ جو مصطفیٰ تک لے جائے وہ دین، جو مصطفیٰ سے روک دے وہ ابو جہل. دین بھی ایک فکر ہے، اور ابو جہلیت جہل جو ہے اور اس کی جہالت جو ہے وہ بھی ایک فکر ہے. جہالت فکر کس کو کہتے ہیں؟ لباس کو نہیں. جاہل کا اندازہ لباس سے نہیں ہوتا، جاہل کا اندازہ اس کے مرتبے ظاہری دنیاوی سے نہیں ہوتا، اس کی فکر سے ہوتا ہے. کہ اگر اس کی فکر اتنی دقیانوسی کہ حضور کے ذکر سے تنفر کرنے والی ہے، اور کسی کے کمال کا اس کے پھٹے ہوئے کپڑے سے نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس کی فکر ہے یاد مصطفیٰ تو وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ پیدائش کے مقصد کو وہ سمجھ گیا ہے. حضرت گرامی، اسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے دین سمجھا، جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو دین عطا فرمایا، وہ دین کیا تھا کہ نمازیں دراصل جو ہیں وہ حضور تک لے جاتی ہیں، نمازیں دراصل جو ہیں وہ حضور تک لے جاتی ہیں، حضور تک لے جاتی ہیں، اور حضور کی محبت اور تعظیم اور نسبت ہے جو خدا تک لے جاتی ہے. یقین نہ آئے تو بخاری اٹھا کر دیکھیں، خلیفہ بلا فصل، اصدق الصادقین، میرے آقا میرے مولا خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کو دیکھیے کہ مصلی چھوڑ دیا جب حضور آ گئے. اگر سب کچھ نماز تھی تو مصلی کیوں چھوڑا؟ وہ تو مل گئی تھی، حضور کھڑے ہیں تو مصلی کیوں چھوڑا؟ مصلی صدیق اکبر نے چھوڑا اس لیے کہ یہ تو ان کو تعارف کرانے کی تھی، اور رب تک تو لے جانے والی ذات ان کی ہے. مصلی چھوڑا، سیدی عالم آگے آئے، اور جب نماز ختم ہوئی سیدی عالم نے پوچھا کہ ابو بکر تو نے مصلی کیوں چھوڑا؟ فرمایا ماں کانا لی ابی قحافہ ان یصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور، ابو قحافہ کے بیٹے کی اوقات کیا ہے کہ یہ نبی مکرم کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکے؟ ارے ابو قحافہ کے بیٹے، اے صدیق اکبر، یہ نماز ہے، یہ خدا کی نماز ہے. تو وہ جواب یہی دیتے ہیں، حضور اصل نماز اور عبادت جو ہے وہ آپ کا ادب ہے.
غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول.
اسی صف کے اندر، اسی صف میں عبداللہ بن ابی بھی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے سجدے قبول نہیں ہوتے. صدیق اکبر نماز پڑھتے ہیں تو مقبول ہو جاتے ہیں. کیا چیز ہے؟ اسٹائل ایک ہے، فکر میں اختلاف ہے، کیونکہ اسٹائل تو دونوں کا ایک جیسا تھا. فکر صدیقیت جو تھی وہ عبداللہ بن ابی کے پاس نہیں تھی، عبداللہ بن ابی کے پاس صدیقی ادائیں تو تھی، صدیق کا نظریہ نہیں تھا، صدیق کا نظریہ نہیں تھا. صدیق کا نظریہ یہ تھا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو جس ذکر کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں وہ شخصیت، وہ ذات مبارکہ جو ہے وہ اصل دین ہے. قرآن کریم کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا ہے. اور اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی پیاری بات ذکر کی ہے کہ یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا، تو کب بلند کیا؟ جب سرکار نے قیصر کو ڈرایا اور قیصر ڈر کے بھاگا، جب یہ آیت اتری؟ کہا نہیں، حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. یہ آیت اس وقت اتری کہ جب بدر کے اندر کافر مارے گئے؟ نہیں، ذکر تو ابھی بلند ہو رہا ہے. کہا یہ مثالیں ہیں، یہ اس کے اہداف ہیں، یہ اس کے نتائج ہیں، یہ اس کے مظاہر ہیں، یہ تو مظاہر ہیں. اللہ فرما رہا ہے، دیکھیں انداز دیکھیں آپ، ورفعنا لک ذکرک، یہ مدینے میں اترنی چاہیے تھی، اتری مکہ کے اندر ہے.
واہ واہ، یہ شان مصطفیٰ ہے
صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اترنا مدینے میں چاہیے تھا، کیونکہ غلبہ ذکر کا اور غلبہ فروغ ذکر مصطفیٰ کا، حضور کی تعظیم کا غلبہ مدینے میں ہو رہا ہے، تو ورفعنا لک ذکرک کو مدینے میں اترنا چاہیے، لیکن اترنی مکہ کے اندر ہے، تاکہ جانچا جائے، تاکہ جانچا جائے کہ کون بن دیکھے سودا کرتا ہے، کون آگ بند کر کے سودا کرتا ہے. کوئی کہے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم نے کہا ہم آگ بند کر کے سودا کرتے ہیں. تم کچھ نہیں کر سکتے میرے دوست، نادانی میں ہو. اس لیے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، جس کا ذکر بیان کر رہے ہیں نا وہ بہت بڑا ہے. ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ہے. ہم مر کے بھی نہیں مریں گے، اس لیے کہ پیدا ان کے ذکر کے لیے کیے گئے ہیں. قبر میں بھی ہوں گے وہ ذکر بالا رہے گا، میدان محشر میں بھی آمینہ کے لال کی بابا ہوگی، اس وقت ہماری بڑوتی ہوگی، اس لیے کہ ہم الحمدللہ اس کے لیے چنے گئے.
نعرہ رسالت
پر استقامت عطا فرمائے،
نعرہ رسالت.
اب غور کیجئے میرے دوستو، فرمایا ورفعنا لک ذکر، کہ حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تیرے لیے تیرے چرچے کو ہم نے عام کر دیا ہے. کب کیا ہے؟ جب کفار و مشرکین حضور کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے خندق میں، اور 29 دن سے زیادہ مدینے کا محاصرہ کر کے وہ تھک گئے، اور جب وہ دم دبا کے بھاگے اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ان پر قہر و عذاب آیا تو میرے مصطفیٰ نے اپنے غیرت مند صحابہ سے فرمایا، دیکھو اب مشرکین مکہ لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے، بدر میں ہارے تو احد میں آئے، احد کے بعد بعد میں آئے، لیکن اب کبھی نہیں آئیں گے۔ تو اب تو فروغ ہوا نا، تو یہ آیت اب نہیں اتری ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ تبوک کے اندر قیصر روم عیسائیت کی سب سے بڑی طاقت سامنے کھڑی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جگر کے ٹکڑے صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کو لے کر سامنے کھڑے، مولا کائنات کو اپنے مدینے میں چھوڑا ہے کہ جاؤ تم بچوں کی حفاظت کرو۔ کیا کرو؟ بچوں کی حفاظت کرو۔ ان کو بچوں کی حفاظت کے لیے لگاتے ہیں، ابو بکر کو اپنے مسلح کی حفاظت دیتے ہیں۔ آئے آئے آئے، سبحان اللہ کہیے نا۔ حضرت مولا علی کو بچوں کی حفاظت کے لیے تفویض کرتے ہیں، اور حضرت خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کو مسلح عطا فرماتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اصل ذمہ داری مسلح کی ہے، اور اس کا منتخب میرے بعد کوئی نہیں، صرف ابو بکر ہے۔ اس لیے فرما مور ابا بکر یسلم الناس، جاؤ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے، اور تبوک کے مقام پر میرے آقا کھڑے ہیں 21-22 دن تک، اور قیصر روم کو للکار رہے ہیں۔ 30,000 کے لگ بھگ مسلمان ہیں، وہاں 3,00,000 کے قریب کا مجمع کھڑا ہے، لیکن صحابہ کی صفیں اتنی متحد ہے، بنیان مرسوس ہے ذکر مصطفیٰ کے فروغ کے لیے، اور نظام الہی اور نظام مصطفی کے نفاذ کے لیے، کہ قیصر روم کے جاسوس کہتے ہیں دمشق سے نکلنا نہیں ورنہ چبا جائیں گے تیرے، اور وہ دمشق میں منڈلاتا ہے، نکل کر نہیں آتا۔ اس وقت کی سپر پاور میرے آقا کے سامنے نہیں آئی، اس سے بڑا غلبہ کیا ہوگا؟ لیکن یہ آیت ابھی نہیں اتری ہے، یہ آیت ابھی نہیں اتری ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، سرکار جب خندق کھود رہے ہیں تو ایک مضبوط چٹان آ گئی، اس چٹان کو صحابہ اکرام نے بڑا زور لگایا۔ صحابہ اکرام کے اخلاص پہ شک کرتے ہو؟ معاذ اللہ، جن کی عمریں گزر گئی اس میں کہ حضور کے دین کو نافذ کرنا، اپنے بچوں اپنا سب جمع کیا ہوا لا کر پیش کر دینا، اس وقت تو کفار منہ مانگا انعام دے رہے ہیں، کس کو پتا تھا کہ اتنا بڑا انقلاب آئے گا؟ یہ دل کے سودے صحابہ نے کیے ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو خدا نے ان کے سروں پر تاج رکھا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ خدا ان سے راضی ہے اور یہ خدا سے راضی ہے۔ چاہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، جن کے سر پر یہ تاج موجود ہے، وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، جو میرے محبوب کی صحبت میں آ گیا ہے، اس کے دل کو ہم نے بغاوت کفر اور نفاق سے پاک کر دیا ہے، سب کو ہم نے راشد بنا دیا ہے، مرشد بنا دیا ہے۔ یزید کو نہیں مانیں گے، لیکن یہ چور راستہ نکالنا ہے، سنت کا مذہب نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، بولو رضی اللہ عنہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، لیکن یزید پلید تھا، خبیث تھا، اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ لفظ اہل سنت کے جملے ہیں، یہ صحابہ کی محبت میں ہم خارجیت کو نہیں آنے دیں گے، صحابہ کی محبت میں ہم اہل سنت کے نظریے کو آنے دیں گے۔ اور وہ کون سا نظریہ؟ جو حضرت امیر معاویہ نے عطا فرمایا ہے کہ قبر میں جا رہے ہیں تو بیٹے سے کہہ رہے ہیں، عزیزوں سے کہہ رہے ہیں، الماری کھولو۔ کھولا گیا، ایک رومال تھا، ایک بڑی چادر تھی۔ فرمایا سرکار کا تہبند ہے، اس میں مجھے تم نے کفن دینا ہے، کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا یہ حکومت بنا کر بات اچھی لگتی ہے، جس دن حکومت جائے گی پھر بات کرنا کہ کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ بات دراصل یہ صحابہ کا نظریہ آپ دیکھیں، سید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ورضاہن فرماتے ہیں کہ یہ اس میں کچھ ذرے پڑے ہوئے تھے، غور سے دیکھا گیا تو ناخون تھے۔ کہنے لگے یہ کس کے ناخون ہیں؟ کہا یہ سید عالم کے ناخون ہیں۔ سید امیر معاویہ کہتے ہیں کہ جب مجھے قبر میں لٹا دینا تو کفن اس سے دینا، اور میرے آزائے سجود جو ہیں اس پر، اور میرے ہونٹوں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخون رکھنا۔ اس لیے ہم حضرت امیر معاویہ کو مانتے ہیں، کیونکہ یہ صحابی ہوتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا، وہ حضور کے عشق میں دیوانہ ہوتا ہے۔ سیدنا عمر جیسی سنجیدہ طبیعت کہ منافق ان کو دیکھ کر بھاگے، شیطان ان کے سائے سے بھاگے، شیطان ان کے سائے سے بھاگے۔ اور پاکیزگی فاروق اعظم کتنی ہے کہ سید عالم فرماتے ہیں میرا عمر تو اتنا پاک ہو گیا کہ میرے بعد اگر کسی کو نبوت ملتی تو عمر کو ملتی، عمر کو ملتی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں سنجیدگی عمر کی اتنی ہے، اور اتنی سنجیدگی ہے حضور حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا حضرت عمر کے سامنے، ایک آدمی حضرت عمر کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، وہ سر اپنا جو ہے اپنے سینے میں داخل کر رہا تھا، اور اپنے کاندھوں کو سمیٹ رہا تھا. حضرت عمر نے کافی دیر تک اس کو دیکھا, اس کو پھر بلایا, کہا یہ تو کیسی نماز پڑھ رہا تھا, یہ ٹیڑھا میڑھا کیوں ہو رہا تھا؟ کہنے کا میں عاجزی کر رہا تھا. فرمایا وہ خشوع جو ہے وہ دل کو نرم کرنے کا نام ہے. کیا فرمایا؟ دیکھیں وہ شوبرے کو پنپنے نہیں دیتے, کتنی سنجیدہ طبیعت ہے. سمجھ رہے میری بات آپ کی؟ فرمایا آئندہ کبھی آئے گا تو متانت کے ساتھ کھڑا ہوگا, بردباری کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور نرم کرنا ہے تو شولڈر کو نہیں دل کو نرم کر. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع جو ہے وہ دل کو نرم کرنے کا نام ہے. سیدنا عمر کتنے سنجیدہ مزاج آدمی ہیں, کتنے سنجیدہ مزاج آدمی ہیں, لیکن جب حسین سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, کہتے دے دو دے دو دے دو دے دو. عبد الرحمن بن عوف کہتے سب دے دو گے تو وجد آ جاتا ہے. اتنا سنجیدہ شخص لگتا ہے کہ اس میں ان میں نرمی کبھی نہیں آئے گی, یہ بہت سخت ہے. لیکن جب یہ تانا دیا گیا اور بات کی گئی کہ سب حسین کو دو گے تو فاروق اعظم نے امامہ اتار کے فرمایا یہ عمر کے سر پر جو بال اگے ہیں یہ بھی حسین کے نانا کا صدقہ ہے.
نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت,
اللہ رسول.
سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ بھی حسین کے نانا کا صدقہ ہے. دیکھیں کہاں کتنا تسلب ہے, کہاں نرمی ہے, کہاں نرمی ہے. یعنی بتا دیا کہ تعلیم میں سختی ہوگی, نسبت میں دیوانگی ہوگی. پھر تعلیم تعلیم تعلیم, خشکا نہ بننا, خارجی نہ بننا, اہل سننا بننا, کہ تعلیم میں ہوگی سختی, مواظبت, متانت, وقار, بردباری, اور جہاں نسبت آ جائے وہاں ہوگی دیوانگی. اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک, یہی کعبے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت عطا فرما. لیکن شہادت تو دینا, لیکن زمین ادھر ادھر کی نہیں چاہیے. وجعل موتی فی بلد رسولک, جب میری روح نکلے تو تیرے محبوب کا شہر ہو. تو یہ درس دیا حضرت فاروق اعظم نے کہ تعلیم اور عبادت کے اندر بڑی بردباری ہوگی, بڑی سنجیدگی ہوگی, لیکن جہاں نسبت آئے گی وہاں دیوانگی ہوگی. ہمیں کہتے ہیں بڑے دیوانے ہیں, ہم نے کہا نماز میں یہ دیوانگی نہیں دکھاتے ہم. توبہ توبہ توبہ, نماز میں یہ دیوانگی نہیں دکھاتے. نماز میں مقام ہے بردباری کا, خشوع خضوع کا. ہاں دیوانگی تم ہماری نعتوں میں ضرور دیکھتے ہوں گے. نام مصطفیٰ جب آ جائے تو انگوٹھا چومتا ہوا ضرور دیکھتے ہوں گے. نام مصطفیٰ آ جائے تو کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوا ضرور دیکھتے ہوں گے. اس لیے کہ یہی دین ہے میرے بھائی کہ تعلیم میں بردباری ہو اور نسبتوں میں دیوانگی ہو. یہ دیوانگی نہیں ہے کہ گدا اگر پیشاب کرے تو صحابہ کہیں کہ جناب اس کے پیشاب میں بدبو نہیں ہے, خوشبو ہے. یہ دیوانگی نہیں ہے کہ جا دراز گوش خچر کے پیشاب میں کبھی خوشبو ہوتی ہے. اگر کوئی کھڑے ہو کر بہت بڑا مولوی صاحب کہے بھائی یہ جو خچر ہے خچر کے پیشاب میں بڑی خوشبو آتی ہے, لوگ کہیں گے آپ نے پڑھا لکھا بہت, پڑھے لکھے بہت, لیکن آپ کی ناک خراب ہے شاید, یا آپ کو تمیز نہیں ہے کہ پیشاب میں کبھی خوشبو آتی ہے, نہیں ہوتی. لیکن یہی عبداللہ بن رواحہ بخاری اٹھا کر دیکھیں, جب سرکار کا دراز گوش خچر پیشاب کرتا ہے تو عبداللہ بن ابئی عقل سے کام لیتا ہے اور وہ اپنی ناک پر کپڑا رکھ کر کہتا ہے یہ کتنی بدبو آ رہی ہے اس میں, اور عبداللہ بن رواحہ دیکھتے ہیں کہ نسبت کس سے ہے, حضور کے دراز گوش سے. اس پیشاب کو نسبت کس سے ہے؟ دراز گوش سے. اور دراز گوش کس کا ہے؟ حضور کا ہے. کہاں گئے دیکھیں, کہاں گئے؟ ارے آپ لڑے کیوں؟ صحابی سے کہا جائے آپ لڑے کیوں؟ پیشاب میں تو بدبو ہی ہوتی ہے, بات تو ٹھیک کر رہا ہے, وہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے. تانا دینے سے پہلے دوبارہ پڑھیں آپ کتابوں کو, پھر دوبارہ تازہ کریں اس چیز کو کہ بدبو ہوتی ہے, بات کیا غلط ہے. لیکن فرمایا وہ حضور کا دراز گوش ہے, حضور کا دراز گوش ہے. اتنی دیوانگی, دیوانگی ایسی آئی کہ عبداللہ بن ابی کی داڑھی پکڑی, سینے تک ہاتھ پہنچایا, ایک گھوسا مارا وہ زمین پر گرا اور اس کے منہ پر چل کر کہنے لگے تو کہتا ہے حضور کے خچر کے پیشاب میں بدبو ہے, رب کعبہ کی قسم اس پیشاب کے اندر مشک سے زیادہ خوشبو ہے. چلیں یہ تو عشق کی باتیں ہیں, کچھ سوال دیا ہے مجھے تو مجھ پر آتا ہوں. مجھے ایک دوست ملے, ایک سفر میں تھا ابھی, تو وہ دوست کہنے لگے کہ میں تو یار قرآن میں ڈھونڈتا رہا مجھے تو ملا تو کہیں نہیں ملا. میں تو بخاری میں ڈھونڈتا رہا نہیں ملا، مسلم میں ڈھونڈتا رہا نہیں ملا، پورا سیاستہ میں نے دیکھا مجھے نہیں ملا، پوری لائبریری ایک ایک صفحہ میں چڑھ گیا مجھے کہیں نہیں ملا، صحابہ کے تسلسل میں نہیں ملا، کہیں مجھے میلاد نہیں ملا۔ میں غور کرتا رہا، پھر میں نے کہا یار ایک سوال میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا آپ کو پتا ہے میلاد کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا ڈھونڈ کس کو رہے تھے آپ؟ کہ میں قرآن میں دیکھا، حدیث میں دیکھا، یہاں دیکھا، کہیں نہیں لکھا میلاد۔ میں نے کہا کہیں نہیں لکھا تو آپ کو پتا ہے میلاد کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں پتا۔ تو میں نے کہا ڈھونڈنا کس کو ہے؟ پہلے آپ بیٹھ کر طے تو کریں میلاد کہتا کس کو ہے، یا اس کے اگر اس کے مفہوم کو نہیں ماننا ہے تو لغوی معنی کو تو مانے اس کے آپ، کہ پیدائش کے دن کو کہتے ہیں۔ کہنے لگا ہاں پیدائش کے دن کو تو میلاد کہتے ہیں۔ میں نے کہا انبیاء کی پیدائش کی دن کو سلام قرآن نے نہیں کیا؟ نہیں کیا کہ حضور نے روزہ رکھ کر اپنے پیدائش کے دن کو نہیں منایا؟ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ، وقت بہت مختصر ہے میرے پاس، کہ سرکار نے کثرت کے ساتھ اپنی ولادت، اپنے والدین کا ذکر، اور جس وقت حضور پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے وقت جو عجائبات ظاہر ہوئے ہیں، صحیح حدیثوں میں منبر پر حضور نے نہیں بیان کیا۔ کیا تو میں نے کہا یہی تو ہے ملا،
نہیں ملا۔ میں نے کہا یہی تو ہے ملا، سمجھ رہے آپ؟
کہ یہ نہیں ملا۔ کہ یہ صحابہ نے نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ نے نہیں پڑھا تو میں کیا کروں، صحابہ نے نہیں کیا۔ میں نے کہا جی رسول اللہ خود کر رہے ہیں، رسول اللہ۔ اور پہلی بات میرے سنائی، یہ مستحب ہے، آپ کو تھوڑی سی تمیز ہونی چاہیے میرے بھائی، استحباب کے لیے صحابہ کا عمل نہیں دیکھا جاتا۔ آپ کے بزرگوں نے بھی لکھا ہے ایک عالم کے قول سے مستحب ثابت ہو جائے گا، ایک عالم کے قول سے بھی مستحب ثابت ہو جائے گا۔ مسجد کے مینارے کو مستحب ثابت کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں منبر بنا دیا جائے، علماء فرماتے ہیں کہ مینارے بنا دیے جائے۔ مینارے کو مستحب بنانے کے لیے علماء کے فتوے کافی ہیں، اور ذکر مصطفیٰ کے لیے قرآن کی آیت بھی ہو تو صحابہ کا عمل کہاں ہے؟
تھوڑی دیانت کریں میرے دوست،
مرنا ہے آپ کو، خدا کو جواب دینا ہے، تھوڑی سی، تھوڑا غور کریں، تھوڑا خوف خدا کریں آپ۔ کہنے جی میں نے کہا جی یہ مینارہ کیوں بنایا، یہ نیا نہیں ہے؟ کہنے کہ یہ نیا ہے، لیکن یہ، میں نے کہا گرا پھر اس کو، گرا دو اس کو۔ کہنے کہ نہیں، اس پر لاؤڈ اسپیکر لگا، اس پہ اذان جاتی ہے، اذان جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ مائک کیوں لگایا آپ نے، یہ نیا ہے پرانا ہے؟ کہنے کہا نیا۔ میں نے کہا توڑ کے پھینکو۔ کہا نہیں نہیں، پیچھے سبوں میں آواز نہیں جاتی، پیچھے سبوں میں آواز نہیں جاتی، اس لیے مائک ہم نے بنایا ہے۔ تو میں نے کہا جی مائک تو نیا ہے، تو کہا بات جو جاری وہ تو پرانی ہے۔ میں نے کہا مینارہ تو نیا ہے، کہنے کہ اذان جو جاری وہ تو پرانی ہے۔ میں نے کہا یہ چراغا نیا ہے، پیغام جو عشق جا رہا ہے وہ پرانا ہے۔
ہم اس بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام،
وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ایسا مزداد نہ کریں آپ کہ اگر مینارے اور یہ جھوپڑیاں یہ سارے دھم دھڑک کے سب جائز ہو جائیں صرف اس وجہ سے کہ فروغ پیغام اصل ہے۔ کیا نہیں پوچھا گیا تھانوی صاحب سے؟ خود پوچھا گیا کہ آپ سلسلہ نظامیہ اور سلسلہ چشتیہ میں آپ بیعت کرتے ہیں تو یہ مشاغل، یہ مشاغل صوفیہ، کہ یہ جائز ہے؟ چشتی زور سے کہتا ہے اللہ، نقشبندی آرام سے کہتا ہے، تو یہ تو الگ الگ طریقے نکالے ہیں ذکر کے انہوں نے۔ صوفیہ کے جو مشاغل ہیں اور جن کے اورات کے مشاغل الگ ہیں، صوفی چشتی ہو تو اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، نقشبندی ہو تو طریقہ الگ ہوتا ہے، قادری ہو تو طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کہا جی بالکل ہوتا ہے۔ کہ یہ طریقہ تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا۔ کہا لیکن ذکر کر رہے نا۔ تو میں نے کہا کہ اب بھی آپ دیکھیں یہ ناز بنی جا رہی ہے، ذکر مصطفیٰ ہی تو ہے نا، یہ فروغ ذکر مصطفیٰ کا سبب تو ہے نا۔ اسی کو علماء نے ذکر کیا کہ قیامت تک تجدید ہوتی رہے گی، ڈیولپمنٹ کے سلسلے چلتے رہیں گے، ثقافت و کلچر کے اندر، تہذیب کے اندر محبت و تعظیم کے قرینے بدلتے رہیں گے، ان قرینوں پر فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اس کے ذریعے جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ یہی لاؤڈ اسپیکر اگر گانے میں استعمال ہو تو اس کو توڑ دیا جائے، اور قرآن پڑھنے میں استعمال ہو تو سنبھال کے رکھا جائے۔
سمجھ رہے ہیں آپ بات؟
تو ظاہری اسٹرکچر کو نہیں دیکھیں گے، ظاہری اسٹرکچر کو نہیں دیکھا جائے گا، ظاہری صورت کو نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ اب
کہہ رہے ظاہری صورت کو کیوں نہیں دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا آپ بھی جلسے میں لینڈ کروزر میں آئے، گدے پر بیٹھ کر نہیں آئے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا صحابہ تو آتی کچروں پر، اس دور میں سواری یہ تھی،
تو آپ لینڈ کروزر میں کیوں آئے؟ کہ علمی وقار ظاہر۔ تو میں نے کہا اس لیے اسٹیج اس لیے بنایا کہ ذکر مصطفیٰ کا وقار ظاہر۔
سمجھ رہے؟ مقصود یہ نہیں ہے، مقصود چراغا نہیں ہے ہمارا، مقصود اسٹیج نہیں ہے، مقصود لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، مقصود تعظیم مصطفیٰ ہے، یہ اس کے ذرائع ہیں جو ذکر کیے. تمیز اتنی ہونی چاہیے انسان میں، سمجھ رہے میری بات آپ؟
مجھے میلاد کہیں نہیں ملا. میں نے کہا پہلے طے تو ہو جائے نا میرے بھائی کہ میلاد کہتے کس کو ہیں. حضور فرماتے بوئس تو من خیر قرون ابن آدم. میں تعریف کر رہا ہوں میلاد کی. میلاد کا ایک مرادی معنی ہے، جو لغوی معنی اس کا ہے وہ تو پیدائش کا دن ہے، وہ جگہ جگہ پر ہے. حضور نے روزہ رکھا، صحابہ پہنچ گئے، حضور کیوں روزہ رکھا؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا تم بھی رکھو، یہ صحابہ بھی جواب جانتے تھے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا اچھا کام، یہ صحابہ بھی جانتے تھے. صحابہ جواب نہیں پوچھ رہے، فکر پوچھ رہے ہیں، سمجھ رہے میری بات؟ تحریک پوچھ رہے ہیں، تحریک. حضور اس عمل کی تحریک کیا ہے؟ کیوں پیر کا روزہ رکھا؟ حضور نے فرمایا فہ بولے تو آج میرا میلاد ہے. کہہ رہے بولت تو کا معنی میلاد نہیں. میں نے کہا آپ کر دیں کہ پیدائش کا دن. میں نے کہا واہ واہ واہ، بات تو وہی ہوتی ہے، اردو میں پیدائش کا دن کہیں اور عربی میں میلاد کہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. ولد تو واحد متکلم ہے، ماضی بن رہا ہے. آگے لے جا کر اگر آپ میلاد کہہ دیں تو حرج کیا ہے؟ نہیں، لفظ میلاد نہیں بولنا ہے مجھے. میں نے کہا نہیں بولنا ہے تو آپ دیکھیے نا، علم الانساب عربی اہل عرب کے اندر یہ رائج ہے، نسبوں کا علم، کون کب پیدا ہوا، اس کے کتنے بچے تھے، اس کے والدین کون تھے، کب مرا، کیا. اور اسماء الرجال کے اندر علم انصاب تو بہت ضروری ہے. ہمارے درسی کتابوں میں پہلے پڑھائی جاتی تھی علامہ السمعانی کی کتاب الانصاب، اس میں نسبوں کا ذکر ہوتا تھا. آج بھی گاؤں دیہات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بوڑھے جانتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں فلاں لال کلر کا جو دروازہ اس میں اتنے لوگ رہتے ہیں، اور اس میں بڑا بھائی ہے، اس کا نام یہ، وہ جب پیدا ہوا یہ کیا وہ کیا، سب پتا ہوتا ہے. یہ نسبی علم اور انصاب کا علم ہی علم میلاد ہے. اس کو میلاد نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ کسی کا نسب چلے گا جب نہ جب پیدا ہوگا، اور پیدائش کے دن کو کہتے ہیں میلاد. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو لغوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک نہیں درجنوں قرائن اس پر موجود ہے. اور قرآن کی آیتوں سے استشاق کے طریقے، چاہے عبارت کے ہوں، اشارے کے، اقتضاء کے، دلالت کے ہو، ہر دلیل کے اوپر سینکڑوں دلائل بن سکتے ہیں، بشرطے کہ روحیں قبول کر لی جائیں ذکر مصطفیٰ کے فروغ کے لیے. اب آپ دیکھیں طبرانی معجم الکبیر کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام ہمیشہ اپنے تاریخ ولادت کو دہرایا کرتے تھے، تاریخ ولادت کو دہرایا کرتے تھے، اور اس کو کسی اور لفظ سے یاد نہیں کرتے، بلکہ طبرانی معجم الکبیر کے اندر میری ماں سیدہ زاہدہ عابدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں، تذاکرہ میرے سامنے چرچا کیا، میرے سامنے ذکر کیا رسول اللہ ابو بکر آقا نے اور میرے والد نے میلاد ہمائندی. میں نے کہا لفظ پڑھ سکتے ہیں آپ؟ یہ میم زیر یا می، لام زبر الف لا، میلا دا زبر دا، میلا دا حافظ ہو، میم زبر حمزہ ما، میلا دا ہما. میں نے کہا ہجے بھی میں نے کر دیا کہ لکھا ہوا ہے. کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے، لفظوں سے نہیں الجھنا چاہیے، لکھا ہوا ہے. جامع ترمذی آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت امام ترمذی نے ترمذی شریف کو ختم کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے پر پوری کتاب لکھی ہے، پوری کتاب لکھی ہے. اور حضور کے موئے مبارک، حضور کے نالین مبارک، یعنی المختصر حضور کی اوصاف جمیلہ کے متفرد اور جز کو الگ الگ کر کے ابواب دیا ہے اور اس کو نام دیا ہے. ایک جگہ پر انہوں نے بڑا خوبصورت عنوان دیا، دو حدیثوں دو روایتیں جمع کی ہے. ایک تو حضرت عثمان غنی ذی النورین سے ہے، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت قباس حضور کے صحابی ہیں، ان سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم حضور کے ساتھ پیدا ہوئے یا پہلے پیدا ہوئے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ اکبر منی، تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو عثمان غنی کہ بڑا میں ہوں یا حضور ہیں؟ تو سن لو بڑے تو آقا ہی ہیں. وانا اقدم فی میلاد، لیکن میں حضور سے پیدائش میں پہلے ہوں، پیدائش میں پہلے ہوں. انا اقدم فی میلاد او کما قال، میں پیدائش میں پہلے ہوں. تو یہ حضور کی پیدائش کا ذکر ہے، حضور کی. اور دوسری روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں اور حضور دونوں ہم ہاتھیوں والے سال پیدا ہوئے، جس سال ابرہا بادشاہ ہاتھی لے کر آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، حضور عام الفیل میں پیدا ہوئے. امام ترمذی جو بخاری ہے، برلی شریف میں نہیں پیدا ہوئے، بریلی میں نہیں پیدا ہوئے، ماہرہ مراد آباد میں نہیں پیدا ہوئے ہیں، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں. انہوں نے دونوں روایتیں لی اور لے کر جو اوپر عنوان دیا ہے، ٹائٹل دیا، وہ کیا دیا؟ بابو ما جا فی میلاد النبی. یہ لکھا ہوا ہے. اور مرادی معنی کی طرف آئے تو میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اور میرے دوستو، ہم اہل سنہ کے نزدیک میلاد کیا ہے؟ میلاد ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اپنی طرف سے کوئی ذکر کر کے اس کی اصطلاح یاد کر سکتا ہے. یہ کوئی فلا مناقشہ فی الاصطلاح, یہ ایک مسلم اصول ہے اور ایک مسلم ایک قانون ہے اور اصطلاح ہے کہ مثال کے طور پر کیوں نہیں کر سکتا. ارے بھائی تم نے اپنی برادری کے نام پنجابی سندھی تو یہ بھی آپ نے اپنی طرف سے کیا ہوا ہے. ایک فن بنایا گرامر کے, اس کا نام علم نو رکھ دیا. کیوں رکھا؟ حدیث میں آیا تھا. او بھائی سمجھو, بندہ اپنی طرف سے کوئی بھی عمل کوئی بھی فن کو نکال کر کوئی بھی نام دے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ صوفیہ پر جب اعتراض ہوتا ہے تو اہل سنت یہی جواب دیتے ہیں. اب سنیے میرے دوستو, ہمارے نزدیک وہ ذکر یعنی وہ آیات جو حضور کے فضائل میں قرآن میں موجود ہیں, کہیں ورفعنا لک ذکرک کہہ کر, کہیں الم نشرح لک صدرک کہہ کر, کہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا کہہ کر, کہیں وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ کہہ کر, کہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی کہہ کر, کہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین کہہ کر, کہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یا مہون کہہ کر, کہیں فإنک بی آیوننا کہہ کر, اور کہیں پر ان اعطیناک الکوثر کہہ کر. ان آیات کا ذکر کرنا, اس کی تشریح کرنا, پھر سرکار کے والدین کا ذکر کرنا, پھر سرکار کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والی کرامتوں کا ذکر کرنا, جب یہ تین ذکر ہم ملا کر بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم ذکر نہیں کرتے, میلاد کا ذکر کہتے ہیں.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
اس کو ہم میلاد کا ذکر کہتے ہیں. اور ایک بات میری سن لیجئے, سرکار نے جب روزہ رکھا نا, فیہ ولدتُ, آج میرا میلاد ہے, اس وقت غزوات چل رہے تھے, یہ سن لیں آپ ذرا میری بات, اس وقت غزوات چل رہے تھے, جہاد کبھی منسوخ نہیں ہوگا. یہ مرزے نے غلط بات کی ہے, جہاد قیامت تک جاری رہے گا لیکن اپنے شرائط کے ساتھ. یہ شرط نہیں ہے اس کے لیے, شرط اس کی قرآن و سنت ہے. اپنے شرائط کے ساتھ وہ ہمیشہ قتال کبھی ختم نہیں ہوگا, اور امت کو عروج یقیناً قتال سے ملے گا, لیکن جب اس کی شرائط متحقق ہو جائے, اور جو شرائط الحمدللہ فقہ حنفی میں ایک نہیں درجنوں کتابوں کے اندر شرائط لکھی گئی ہے. میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تو جہاد متحقق تھا, سرکار کا جہاد جہاد شرعی تھا اور اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. لیکن میرے دوستو, جس وقت تبوک میں قیصر روم کا مقابلہ ہے, بدر کے اندر مشرکین کا مقابلہ ہے, ساری چیزیں موجود ہیں, تو میلاد ہے مستحب, پیدائش کے دن کی بقا ہے استحباب, اور قتال ہے فرض, تو اس وقت فرض کی ضرورت تھی, اس لیے قتال پر زیادہ زور دیا گیا لیکن میلاد بھی نہیں چھوڑا گیا. یہ بھی غور کریں آپ, صحابہ نے تو بڑا جہاد کیا. میں نے کہا حضور نے روزہ رکھ کر میلاد کیا. وہ کہنے کہ جی جلوس کیوں نکالے, کیوں نہیں نکالے؟ میں نے کہا اس وقت جہاد کے جلوس کی ضرورت تھی. کہنے کہ آج کیوں نکالا جاتا ہے؟ میں نے کہا اس وقت صحابہ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا سمندر تھا, انہیں اضافی کسی کام کی ضرورت نہیں تھی. آج امت دور صحابہ سے دور ہو رہی ہے, اگر ان کو جہاد کی طرف لانا ہے تو پہلے عشق مصطفیٰ کی وہ رسمیں وہ جلوس لگانا پڑے گا, جس سے امت میں وحدت پیدا ہو, پھر کافر کے سامنے لے جا کر کھڑا. اقبال نے اپنے دور میں یہ دیکھا, بھٹائی دروازے سے لاہور میں جب جلوس نکلا ہے, جب جلوس نکلا ہے تحریک پاکستان سے پہلے, اقبال نے اپنے خطوط میں لکھا, اس نے وصیت کی کہ یہ بہت اچھا عمل ہے, کیونکہ ہندو کو بھگانے کے لیے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے, اور مسلمان ایک ہی طریقے سے متحد ہوں گے, اور وہ تعظیم مصطفیٰ ہے کہ جلوس کے ذریعے. اور الحمدللہ جلوسوں میں کیا ہوتا ہے؟ سنت نمازوں کی پابندی ہوتی ہے, جان لٹانے کی بات ہوتی ہے, جان و مال. کہنا تم کیا لٹاؤ گے؟ میں نے کہا تم نے دھماکہ کیا پھر بھی ہم میدان میں, ہم ختم نہیں ہونے والے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ کہنے نکلتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا جب متحقق ہوگا تو نکلیں گے, قتال جاری رہے گا لیکن مشروط ہے اپنی شرائط کے ساتھ, مشروط ہے اپنے بولیے شرائط کے ساتھ. جب متحقق ہوگا, دلیل بیان اور واضح ہو جائے گی, اس وقت گھر میں رہنے والا منافق ہوگا, اور مومن وہ ہوگا جو گھر چھوڑ کر نکلے. کہنے جی کشمیر بھی تو ہے. تو میں نے کہا اس میں تو آپ کا خود ہی اختلاف ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, خیر موضوع نہیں بناتا وہ, لیکن میں یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضور نے روزہ رکھا میلاد کے لیے, جہاد ہو رہا تھا, کہنے کہ جہاد کی ضرورت تھی, میں نے کہا میلاد پھر بھی کیا حضور نے. کہنے کہ روزہ رکھ کر کیا, میں نے کہا وہ بقا تھی, اس لیے کہ فرض سامنے موجود تھا, لیکن پھر بھی حضور نے اس کو بچایا اور فرمایا فیہ ولدتُ, میں مواظبت سے روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میری پیدائش کے دن بھلایا نہ جائے بلکہ منایا جائے. کہنے جی حضور کا جب وصال ہوا تو صحابہ کرام تو رو رہے تھے, تو میں نے کہا یقیناً کوئی نہیں ہنس رہا تھا, سب رو رہے تھے, غم کا موقع تھا. سیدنا فاروق آدم پر ایک کیفیت تھی، کہنے لگا تم کیوں ہنستے ہو؟ ہم نے کہا غم تین دن سے زیادہ نہیں ہوتا. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا ابھی تو کچھ لوگ دس محرم کو کر رہے تھے تو تم ہی نے فتوا دیا تھا کہ غم کیا ہوتا ہے، غم کیا ہوتا ہے، غم کیا ہوتا ہے. میں نے کہا بارہ ربیع الاول آئے تو بھول گئے؟ میں نے کہا اپنے قاعدوں پر توجہ کریں آپ. سب سے بڑا غم بیوہ عورت کا ہے، چار مہینہ دس دن، اس سے بڑا اہل سنت کے نزدیک کوئی شوق نہیں ہے. تین دن تک کیا کیا شوق کی صحابہ رو رہے تھے، تو کیا حضور کی وصال کے بعد صحابہ کی اولادوں کی شادیاں نہیں ہوئی؟ اس میں خوشیاں نہیں ہوئی کہ صدیق اکبر نے اس کے بعد نکاح نہیں کیا، کہ فاروق اعظم نے نکاح نہیں کیا، کہ عثمان غنی نے نکاح نہیں کیا؟ تو ہمیں تہمت نہ دو، ان کو کہو ہم تو جلوس نکالتے ہیں، انہوں نے شادیاں کی ہیں. بولے سبحان اللہ یار، انہوں نے شادیاں کی ہیں. شادیاں اس لیے کی کہ سوگ جب تک جائز تھا سوگ رکھا، اس کے بعد حضور کا خود حکم تھا کہ پھر سوگ نہیں ہے، فرحت ہی فرحت ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو. سمجھ رہے میری بات؟ آپ گفتگو کو ختم کرتا ہوں. شیر اہل سنت میرے بھائی عباس قادری شہید کا عرس ہے، میں نے ادھر جانا ہے، تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کر دوں کہ غزوہ تبوک لڑا جا رہا ہے، لڑا کیا گیا، میرے آقا کھڑے ہیں، وہ آیا ہی نہیں. ذرا منظر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو اہمیت پتا چلے گی. قیصر روم 300,000 سے زیادہ تربیتی یافتہ فوج کو لے کر کھڑا ہے، آ نہیں رہا. حضور 21-22 دن تک تبوک میں کھڑے ہیں. جب بات پکی ہو گئی، میری بات سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں نا؟ میں تو بہت تھکا ہوا ہوں بھائی، کیونکہ مسلسل میں کئی جلسے کر رہا ہوں، لیکن آپ میری بات سن رہے ہیں؟ کیونکہ عشق کے لیے کچھ نہیں، عشق کا ایک ہی مزاج ہوتا ہے. آپ عشق والے ہیں نا؟ عشق کا ایک ہی وطن ہوتا ہے، عشق کا ایک ہی مزاج ہوتا ہے، عشق کی ایک ہی بولی ہوتی ہے، عشق کا ایک ہی مزہ ہوتا ہے، عشق کا ایک ہی مزاج ہوتا ہے. سنیے غور سے حضرات گرامی، توجہ رکھیے گا. غزوہ تبوک میں سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میرے آقا کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، اکثر سیرت کے ماہرین نے یہی لکھا ہے کہ جب دیکھا کہ جناب اس وقت کی سپر پاور حضور کے سامنے نہیں آ سکی، تو عرب کے گرد و نوا کے قبیلے مسلمان ہونے لگے. گرد و نوا کے قبیلے بولیے مسلمان ہونے لگے. اب دنا دن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. ایک آدمی آ رہا 50 آدمی کو لے کر، حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایمان قبول کرنا ہے، 50 بندے لایا ہوں. بولو نا سبحان اللہ. حضور نے فرمایا آئیے سب کا ایمان، حضور خیرات بانٹ رہے ہیں ایمان کی، اور کہا جا رہا حضور ہمارے پاس اتنا رقبہ ہے، اتنا مال دیں گے، اتنا مال دیں گے. کہا لکھ لیا جائے. اس کے بعد پیچھے ایک بار کھڑا ہے، حضور ہمارے قبیلے میں 300 آدمی مسلمان ہو رہے ہیں. اب تبوک میں ایک سمندر تھا، برفان اللہ کا ذکر کا ظہور تھا، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اتنے میں ہی حضرت خریم کہتے ہیں میں بھی مسلمان ہونے آگے بڑھا، اور میرے آگے حضور کے چچا حضرت عباس تھے. کیا ہوا؟ حضور کے چچا حضرت عباس تھے. کہتے ہیں اب ذرا منظر دیکھیے، لوگ ایمان لا رہے ہیں، قبیلے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ارضیات زمین اسلام کے بیت المال کے اندر آ رہی ہے، کتنا بڑا انقلاب ہے. وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس کے آگے سپر پاور نہ رکھی تو ہمارے قبیلے کیا لکھیں گے. ان کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی، حق واضح ہو گیا. وہ منافق نہیں تھے معاذ اللہ، صحابہ کرام علی مردوان جن سے حضور راضی گزرے وہ سارے مومن ہیں. صحابہ پر تان کرنے والا جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، اور صحابہ سے محبت کرنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسندیدہ ہے. اس لیے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اعتراض، حضور کی ذات پر اعتراض ہے کہ حضور ان کو نہیں سمجھ سکے. تو میں نے کہا پھر بھیجا کیوں گیا تھا؟ وہ یزکیہم کا تاج کیوں رکھا تھا؟ اگر آج تمہارے دل صاف ہو رہے ہیں تزکیے سے، تو جو حضور کے صحبت میں بیٹھے وہ منافق کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہاں، جو منافق تھے ان کو نومینیٹ کیا، ان کو بھگایا، ان کو اٹھایا اور ان کو ہٹایا، اور یہ غیرت مند صحابہ جو 124,000 کے قریب عرفات کے میدان میں تھے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے صحابی ہیں. سچے کہ تو تین ہی تھے. میں نے کہا وہ تمہارا کیلکولیشن ہے، وہ تم نے سب کچھ کیا ہے. تین نہیں، جسے محمد رسول اللہ بنا کر بھیجا گیا ہے اس کی امت بھی کثیر ہے اور غلام بھی کثیر ہے. اس کی امت بھی کثیر ہے، صحبت میں بیٹھنے والے غلام بھی کثیر ہے. اب رب توجہ فرمائیے، یعنی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کتنا بڑا کام ہے. تو یاد میں نے کہا یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. حضرت عباس آگے گئے، پیچھے حضرت خریم بھی ایماندار ہیں. سرکار نے حضرت عباس کو دیکھا، آپ کیوں آئے؟ کہ نعت پڑھنی ہے. سرکار نے یہ نہیں کہا چچا جان بعد میں آئیے گا، ابھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اتنا ضروری کام ہے، آپ نعت پڑھنے آ گئے. آپ نعت پڑھنے آ گئے، ابھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اپنی زمینیں رکھوا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کتنے دن یہاں پر رہیں گے؟ ناتے تو رستے میں سناتے رہنا، مجھے ناتے رستے میں سناتے رہنا. نئی نئی اس روایت کو بھی پڑھیں. علامہ ابن حجر نے حضرت خریم کے ترجمے میں اس روایت کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں جناب حضرت عباس نے جب کہا حضور آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، سرکار نے فرمایا اللہ آپ کے دانت اور چہرے کو سلامت رکھے، پڑھیے. سب کو کہا بیٹھ جاؤ، بس بیٹھ جاؤ، اب صرف میرا ہی ذکر ہوگا، بیٹھ جاؤ. سب کو بٹھا دیا گیا، روک دیا گیا، کاغذ قلم سب رکھ دیا گئے. فرما پڑھو چچا جان. چچا پڑھتے کیا ہے؟ انت لما ولدت اشرقت الارض. حضور جب آپ کا میلاد ہوا، آپ پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی.
نعرہ تکبیر،
انت لما ولدت اشرقت الارض. حضور جب آپ پیدا ہوئے زمین روشن ہو گئی. میلاد نامہ پڑھا جا رہا ہے. میرے امام نے کہا صبح طیبہ میں ہوئی، بٹا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. کہنے کے اردو بہت مشکل ہے، اردو بہت مشکل ہے. وہ ہمارے کراچی کے ایک بندے نے آسان کیا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا. میں نے کہا یہ تو آسان ہے. کہنے کا آسان ہے، سند کیا ہے؟ میں نے کہا سند یہ ہے کہ حضور کی تعریف ہے، حضور کی تعریف ہے. لیکن میں نے کہا پھر بھی سند سنیں. حضرت عباس حضور کے چہرے پر کہتے ہیں انت لما ولدت اشرقت الارض. یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے، ولدت جب آپ کا میلاد ہوا، ہمیں نہیں ملا، میں کہا مجھے ملا ہے، یہ شعر پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. انت لما ولدت اشرقت الارض، یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے زمین روشن ہو گئی. داعت بنوری کا لفق، آپ کے چہرے کے نور سے آسمان جگمگ 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 کرنے لگا. وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَالنُّورِ سُبْلَ الرِّشَادِ نَحْتَرِقُ. اور ہم اسی نور میں چلتے رہے اور حق سے واصل ہو گئے. تو یہ صحابہ نے یہ سارا طریق کر کے دکھایا. اگر نہ بھی کرتے تب بھی میراث کی دلیل یہ تھی کہ اس کی اصل ذکر مصطفیٰ ہے. اس کی اصل نہیں، 12 کو تو نہیں ہے، 9 کو. میں نے کہا 9 کو منائے آپ. میں نے کہا یہ اعتراض اس کے منہ سے اچھا لگتا ہے جو خود کرتا ہو، جو خود کچھ. مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں، ہمارے علاقوں میں بھی بہت سارے وہ ہٹلر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے نہیں آپ یہ کام نہ کریں. تو کہتے ٹھیک ہے پھر آپ کر لیں. کہنے میں بھی نہیں کرتا، کوئی نکل کر یہاں سے. کہ بھائی جو کر رہا ہے اس کو کرنے دے، ٹھیک ہے جو کر رہا ہے اس کو کرنے دے. کہنے لگے جی 12 کو حضور کی ولادت نہیں ہے. میں نے کہا نو کو. میں نے کہا نو کو کر. کہنے لگا نہیں کرتے. تو میں نے کہا پھر سوال کیسے؟ سوال کیسے؟ یہ تو اس کے منہ سے اچھا لگتا ہے کہ جس کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، اس کا کوئی فکر ہوتی ہے. کیا 9 10 11؟ ہمارے نزدیک تاریخوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہمارے نزدیک اعتبار ذکر مصطفیٰ کا ہے، ولادت مصطفیٰ کا ہے. تاریخیں اس سے پیچھے ہیں، مقدم جو ہے وہ حضور کی ولادت کا ذکر ہے. وہ الحمدللہ ہم 12 کو نہیں کرتے، پورے سال کرتے ہیں، پورے سال کرتے ہیں. آئیے حضرت امام بوسری کے شعر پر تقریر ختم کرتے ہیں. حضرت امام بوسری کہتے ہیں فنسب الی ذاتی ما شئت من شرف. حضور کا مقام یہ ہے کہ جو چیز تجھے اچھی لگے حضور کی طرف منسوب کر. کہنے کا انگوٹھا کیوں چوما؟ کہنے میں نے کہا جی مجھے اچھا لگ رہا تھا اس لیے چوما. کہنے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا ماں بوسری کہتے ہیں فنسب الی ذاتی ما شئت من شرف، فنسب الی قدری ما شئت من عظم. اس لیے کہ ہر اچھائی کا مزداق امینہ کا لال ہے. آئیے مل کر پڑھیں، گفتگو ختم کرتے ہیں. اور پڑھتے بھی مفتی اعظم کے طرز کے اوپر ہیں. جو مفتی اعظم علیہ رحمہ اس انداز میں پڑھتے تھے، میرا آقا حضور سیدی ہمارے اساتذہ میں سے ہے مفتی محسن صاحب علیہ رحمہ. آئیے ان کے طرز میں پڑھتے ہیں، آج ان کی یاد مجھے آئی ہے، مل کر پڑھتے ہیں. فنسب الی ذاتی ما شئت من شرف، فنسب الی قدری ما شئت من اعظم، مولایا صلی و سلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ آپ کو استقامت دے، اور یہ نعمت اللہ رب العالمین آپ کے خاندانوں میں جاری و ساری فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.